الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. گزشتہ کئی جمعے سے ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اسلام جو دین مکمل ہے اور اسلام نظام حیات ہے اور انسان کی زندگی کے تمام شعبوں پر اس کی ظاہری اور اس کی باطنی ضروریات کی مکمل تکمیل اور مکمل نصاب کو مہیا کرنے والا ایک واحد دین ہے، تو اس انسان کی ضروریات میں سب سے بڑی ضرورت اس کی معیشت ہے، اس کے کھانے پینے کی اشیاء، اس کے رہنے سہنے کی اشیاء، اس کی اوڑھنے بچھونے کی اشیاء، اس کی تعلیم و تربیت کی اشیاء، یہ وہ ضروریات ہیں جس پر انسان معیشت کے ہاتھ محتاج ہوتا ہے، اور یہ انسان کی ایسی ضرورت ہے جس سے وہ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. اسلام نے نظام معیشت پر ایک مربوط، مبسوط، وسیع نظام مہیا فرمایا ہے، اور خاص طور پر انسان کی معیشت اور انسان کے معاش کو جو چیزیں خطرے میں ڈال دیتی ہیں، اور معاش کے ذریعے خاص طور پر انسان کے سکھ اور چین، محبت و اخوت، ان کی یگانت، تعلقات اور باہم ربط کو جو چیز خطرے میں لاتی ہے، اسلام نے معیشت کے اندر ان چیزوں کو داخل کرنے سے منع فرمایا ہے. ہم تسلسل کے ساتھ کئی جمعے سے آپ کی خدمت میں اسلام کا نظام معیشت، اس کو ہم ذکر کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں. کیپیٹلزم کے ہم نے خرافات آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے بعد سوشلزم سے متعلق جو خرافات تھی وہ آپ کے سامنے واضح کی، اور اسلام نے کیپیٹلزم اور سوشلزم، سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کے درمیان رہتے ہوئے جو متوسطانہ اور اعتدال کے طور پر جو اسلام نے نظام معیشت پیش کیا ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے. اور میں نے گزشتہ کئی جمعے میں آپ کی خدمت میں اس بات کو بھی ذکر کیا کہ اسلام نظام معیشت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت کی طرف بھی خاص خیال دیتا ہے، صرف جسم کے تقاضوں کو ہی پورا کرنے کی نہیں فکر دیتا، بلکہ ساتھ ساتھ انسان کی جو روحانیت ہے اور انسان جو جسم اور روح کا مجموعہ ہے تو روحانی تقاضوں کے اعتبار سے بھی اسلام اس کی مکمل ذہن سازی کرتا ہے، قناعت کی صورت میں، صبر کی تلقین کی صورت میں، شکر کی تلقین کی صورت میں، استقامت کی تلقین کی صورت میں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام روحانی تربیت کے ساتھ اس بات کو ذکر کرتا ہے. اور اسلام نے جس پر سب سے پہلے قدغن لگائی ہے، جو انسان کی معیشت کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہے سود، جس کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے، اور پھر اسلام کی تعلیمات کی تشریحات اور اس کی تعبیرات کو ذکر کرنے والے اجلہ علماء اور ماہران علم جو معیشت اور معاش میں اسلامی نقطہ نظر میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، ان علماء نے تجارت کی اہمیت اور افادیت کو واضح کیا، اور سود کی حرمت، اور سود کے بعد معاشرے کے اندر صرف مالی فساد نہیں، جو فکری فساد، جو دہشت گردی کی صورت میں، جو بدامنی کی صورت میں، جو طبقاتی منافرت کی صورت میں، الغرض انسان کے اندر جو اخوت اور رشتہ تعلق، غریب کا درد دکھ محسوس کرنے کی جو صلاحیت اور استعداد ہے، جس کو اسلام اجاگر کرنا چاہتا ہے، اسی پر انسان کی اصل زندگی اور اس کی عمارت ٹکی ہوئی ہے، اس چیز کو سود کی فکر اور سود کا نظام ختم کرتا ہے. تو اسلام نے سب سے زیادہ زور نظام معیشت کے اندر تجارت کی بات کی ہے، تجارت پر بڑھ کر کمانے کی بات کی ہے. میں بات ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، وقت ہمارے پاس مختصر ہے، ورنہ گزشتہ جمعے میں نے آپ کی خدمت کے اندر تفصیل کے ساتھ اس بات کو پیش کیا ہے کہ اسلام نے سوال کرنے کو اور بیٹھ کر کسی سے حاجت اپنی مانگنے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، بلکہ اسلام نے اس بات کا پابند کیا کہ فرد خود اٹھے اور اپنے بازو کی صلاحیت جو اللہ نے اسے عطا فرمائی، عقل کی صلاحیت جو عطا فرمائی، اس اعتبار سے وہ معاش کو تلاش کرے، اور فرد ہونے کے اعتبار سے وہ محنت و مشقت کر کے اپنا رزق خود تلاش کرے، کسی پر آسرا نہ کرے. تو اسلام نے آگے بڑھ کر معاش کی دعوت دی ہے، اس کی فکر دی ہے، اس کو کمانے کو عبادت قرار دیا ہے، اور صحیح تاجر کو نبیین کے ساتھ ان کی صحبت کا مستفیض قرار دیا ہے. قیامت کے دن نیک اور صالح تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے، یہ اسلام نے قرار دیا ہے. اور بازار میں رہتے ہوئے رزق حلال کو تلاش کرنا، اپنے بچوں کے لیے معاش کو تلاش کرنا، اسلام نے اس کی بہت زیادہ پذیرائی کی ہے. لیکن وہ چیزیں جو معاش کو خراب کرتی ہیں، اور اسلام کی جو بنیادی فکر ہے وہ یہ کہ مال ہر ایک کے پاس گردش کرے، صرف ایک طبقے کے پاس مال مرتکز ہو کر نہ رہ جائے، اس فکر کا اسلام مخالفت کرتا ہے. اور یقیناً چاہے کیپٹلزم ہو یا سوشلزم، اس کے اندر یہی فکر باقی رہتی ہے کہ مال ایک خاص طبقے کے پاس رہتا ہے، اور جس کی بنا پر طبقات کے اعتبار سے بہت منافرت، دوری آ جاتی ہے، اور غربت کا ایک بہت بڑا فاصلہ امیروں کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر ان میں احساس کمتری، حوصلہ شکنی کے جذبات کی بنا پر رشتہ، اخوت، برادری، یہ سارے تعلقات کی محبتیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، صلح رحمی کی فکر ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے بدلے پر جہاں صلح رحمی ختم ہو جائے، برداشت ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد بدامنی پیدا ہوتی ہے، دہشت گردی پیدا ہوتی ہے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے بدامنی کی فکر پیدا ہوتی ہے. تو اسلام سب سے پہلے اس چیز کو ختم کرتا ہے، اور ختم کر کے مال کی ترسیل کی بات کرتا ہے، مال کی تقسیم کی بات کرتا ہے، مال کے ارتکاز اور روکنے کی بات نہیں کرتا، چاہے وہ صدقات کی صورت میں ہو، چاہے وہ زکات کی صورت میں ہو، چاہے وہ قرضہ دینے کی صورت میں ہو. تو اسلام اس اعتبار سے مال کی ترسیل کی بات کرتا ہے کہ جس سے محبت و اخوت کے جذبے بھی پھیلے، اور معاشرہ اس بنیادی خرابی کی بنا پر کئی اور الجھنوں کا شکار نہ ہو جائے. تو اسلام کی بنیادی فکر یہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک خاص بنیادی نفسیاتی فکر تھی کہ مال ایک طبقے کے پاس آئے گا تو پھر جو انتشار اور افتراق کھڑا ہوگا، یقیناً اس کے بھیانک نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں. اور دوسری بات، اس کے اندر سب سے پہلے اسلام نے چیز کو پیش کیا ہے کہ کن چیزوں کی تجارت کی جائے گی، اس کو ذکر کر دیا ہے، اور اس کا پابند ہم نے کیا ہے، لیکن اخلاقی طور پر پابند کر کے ہمیں، شرعی طور پر پابند کر کے ہمیں دنیا کی اصل لذت سے آشنا کیا. اسلام جو نظام خرید و فروخت پیش کرتا ہے، اس میں دراصل بازار کی آبرو ہے، بازار کی عزت ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، ایک دوسرے کے رشتے ناطے کے اندر وہ حلاوت اور مٹھاس کو باقی رکھنے کے جذبے ہیں. تو جہاں اسلام وہ شرائط پیش کرتا ہے، اس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو اسلام نے جہاں پر خرید و فروخت کی بات کی، اس کا ایک نظام دیا ہے کہ تاجر جو بیچ رہا ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا ضابطے، کن شرائط کا وہ پابند ہے. جو خرید رہا ہے وہ کن شرائط کا پابند ہے، خرید و فروخت کے اندر جو بول چال ہیں وہ کس اعتبار سے ہونے چاہیے کہ بعد میں بدمنی اور بد اعتمادی کی طرف نہ چلی جائے، اور اس کے بعد جس چیز کو بیچ رہا ہے اس چیز کو بیچنے سے معاشرے کے اندر معاشرہ تندرست ہوگا یا سست اور بیکار ہو جائے گا، تو اسلام نے پھر اس کی طرف بھی توجہ کی ہے، اور خاص طور پر کن چیزوں کو فروخت کرنا ہے اور کن چیزوں کی بیع کرنی، کن چیزوں کی تجارت کرنی، اس کی پوری شق انسان اسلام نے ذکر کیا. اور حرام امور جو تھے جیسے شراب ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یا سود ہے، جوا ہے، بلیک مارکیٹنگ ہے، اسی طرح ذخیرہ اندوزی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بازار کی آبرو کو پامال کرتی ہیں، ایک دوسرے کے اعتماد کو ختم کرتی ہے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو دنیا تک مرتکز کرنے کی فکر پیدا کرتی ہے، آخرت کے خیال کو بھلاتی ہے، موت کے خیال کو بھلاتی ہے، ایمان کے جذبے کو ختم کرتی ہے. اور جو حقوق غریبوں کا، رشتہ داروں کا ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس نظام کو اگر ساتھ میں شامل کر دیا جائے تو یہ نظام داخل ہو کر اس محبت والی، اس پاکیزہ فکر کو بھی ختم کر دیتی ہے. تو اسلام صرف تجارت اور روٹی کی بات نہیں کرتا، بلکہ روٹی کے ساتھ جتنے رشتے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ان تمام کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے پالیسی پیش کرتا ہے. یہ ہے اسلام کا مکمل طور پر نظام معیشت. اب آپ، ہم اسی طرف چل رہے ہیں اور اس بات کی طرف یقیناً اس میں کوششیں کی گئی ہیں، ایک قدم اس میں یوں بھی اٹھایا گیا علماء کی جانب سے اسلامک بینکاری کا، اور اس میں جو خرابیاں پیدا کی گئی اس کو حد درجے اس کی تعریفات کے ذریعے، اس کے فارمولوں کے ذریعے، جہاں پر اس کے ترتیب اور اس کی ترتیب کو اگر چینج کر کے حرام چیزوں سے بچ کر کم سے کم نفع اور حلال صورت بن سکتی ہے، علماء اس کی جدوجہد میں بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن اس طرف جانے سے پہلے، اسلامک بینکاری پر گفتگو کرنے سے پہلے، ہم گریجولی پہلے اس موضوع کی طرف ہم چلنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے سب سے پہلے، تاکہ ہمارا ذہن اس چیز کو سننے کے لیے تیار ہو جائے کہ اسلام نے سب سے پہلے جن چیزوں کی قدغن لگائی وہ کیوں ہے. اس کی میں نے شریف فلسفہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اسلام کیا کہنا چاہتا ہے. خرید و فروخت کے خود وہ الفاظ رکھتا ہے، قواعد رکھتا ہے، ضابطہ رکھتا ہے، کن چیزوں کو بیچنا ہے، کس انداز میں خریدنا ہے، کن چیزوں کو مارکیٹ میں لانا ہے، مارکیٹ میں لانے کے انداز کیا ہوں گے، اس کی رقم خاص کرنے کی تجارت کے طریقے کیا ہوں گے، ادھار کا سلسلہ کیا ہوگا، نقد کا سلسلہ کیا ہوگا، جمع کرنے کی کون سی صورت ہوگی، ذخیرہ اندوزی کی کیا صورت ہوتی ہے، نفع کی کیا صورت ہوتی ہے، سود کسے کہا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو اسلام نے واضح طور پر پیش کیا، اور جو اچھائی تھی اس کی اچھائی کو بھی واضح کیا، اور جو بد چیز تھی اس کی بدکاری کو بھی واضح کیا. تو مین چیز جو انسان کی معیشت کو برباد کرتا ہے اور بازار کی آبرو کو پامال کرتا ہے، باہم ایک دوسرے کے اندر جو ریلیشن اور تعلق محبت کا اس کو ختم کرتا ہے، اس کو محبت کے بجائے بغض میں تبدیل کرتا ہے، اس کو چاہت کے بجائے دشمنی میں تبدیل کرتا ہے، اس کو اعتماد کے بجائے بے اعتمادی میں تبدیل کرتا ہے، وہ نظام سود ہے. تو اسلام نے سب سے پہلے اس بنیادی اور اس خبیث شے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی ساری طاقت اس کی طرف لگائی، عقلی دلائل کے اعتبار سے بھی اور نقلی دلائل کے اعتبار سے بھی، کہ اس کے اندر یہ خرابی موجود ہے. آج تمہاری بے چینی، تمہارے افتراق، تمہارے انتشار، تمہارے معاشرے میں بدمنی اور یہ جو شرازہ پورا بکھر گیا ہے، تو تم کما تو سب رہے ہو لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی طرف اسلام نے خاص طور پر نظام پیش کیا ہے کہ یہ نظام سود ہے جس نے تمہارے اندر طبقاتی فرق کو پیدا کر دیا ہے، اور غریب کو غریب تر اور امیر کو امیر تر کرنے کی اتنی تیزی کے ساتھ اس کام کو کیا ہے کہ جس کے بعد اعتماد، محبت، اخوت، جذبات، اعتماد، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہے. اور تجارت تو، معاش تو ہماری وقتی ضرورت تھی، اصل ضرورت تو ہمارا ایمان اور عقیدہ تھا، یہ تو ایک سبب تھا جس کو حاصل کر کے ہم نے اللہ کی طرف جانا تھا. لیکن جب ہم نے سود کو اس میں شامل کر لیا، جوئے کو اس میں شامل کر دیا اور دیگر ان خرافات کو شامل کر دیا، تو اصل مقصد کو ہم بھول گئے اور پورے دنیا کے ہو کر رہ گئے. تو لہذا اسلام نے اس لیے سود کی سختی سے مذمت کی ہے کہ یہ انسان کو اصل مقصد سے ہٹا کر دوسرے مقصد میں لگانا چاہتا ہے. اسلام بیوی کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے، اولاد کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے، تجارت کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے، ہر حق کی بات کرتا ہے، لیکن ہر حق کو اسلام اصل حق نہیں قرار دیتا. اصل حق وہ اللہ سے ملنے کو قرار دیتا ہے اور ان تمام حقوق کو واسطہ اور سبب بناتا ہے. اس لیے اسلام نے ساری پالیسیاں جو بنائی ہیں وہ اس اعتدال کے ساتھ بنائی ہیں، اس احتیاط کے ساتھ دی ہے کہ انسان اس سے استفادہ بھی کر سکے اور اصل مقصد کو بھولے بھی نہیں. یہ اسلام. اور لہذا کیپٹلزم اور یہ سوشلزم کی جو لعنت آج مسلمانوں کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر ہے، یہ صرف انسان کو
دنیا کا کتا بنانے کے حوالے سے ہے، اس کی زندگی کا مقصد، اس نے یہاں سے مر کر جانا کہاں پر ہے، اسے کیوں پیدا کیا گیا، اس کے ساتھ کون سے رشتے وابستہ ہیں، ان کے ساتھ کون سے حقوق وابستہ ہیں، وہ اپنا کھا پی کے تو دن گزار رہا ہے لیکن اتنا مال وہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، آخر اس کے مصارف کیا ہے، اس چیز کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے بنیادی چیز طور پر جس خبیث ہے اور جس ناپاک شے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سود ہے۔ تو میں نے یہ چیدہ چیدہ جگہوں سے آپ کے سامنے اس کا ایک فلسفہ پیش کیا ہے، وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے، ورنہ اس فلسفے پر اس کی برائیوں کو گنوانے جائے تو درجنوں اعتبار سے صرف یہ نہیں کہ سود کو اس لیے آرام کر دیا عرب، اس کے ساتھ جو معاشرتی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ جو آئلی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے بعد ساتھ جو رشتہ داروں کے ساتھ ریلیشن اور تعلق اور صلح رحمی کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ جو آپ انسان ہیں، جب تک آپ کے اندر فیاضی دوسرے کا خیال رہے گا آپ تر و تازہ رہیں گے، آپ کے اندر ایک محبت اور آپ کے اندر ایک تازگی اور چاشنی باقی رہے گی، یہ سود کا نظام ان تمام چیزوں کو آہستہ آہستہ گویا کہ تہو بالا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ انسان صرف ایک انسان کی شکل میں رہتا ہے، اندر سے وہ جانور سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جو قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سود اس نظام کو ختم کرتا ہے، انسان کو احسن تقویم سے گرا کر جانوروں سے بدتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور قرآن کبھی یہ نہیں چاہتا، خدا کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اپنے سر سے وہ عزت کا کراؤن اور تاج اتار کر پھینک دے اور جانوروں سے بدتر ہو جائے۔ نہیں، اسلام اس بات کو کہتا ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر سروائیو کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ذرائع بالکل واضح کیے ہوئے ہیں، اس کو تم لو، لیکن اس اعتبار سے لو جیسے ہم بتا رہے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا، تمہیں انسانیت یاد رہے گی، تمہارے اندر تازگی رہے گی، تمہیں اپنے حقوق یاد رہیں گے، تمہارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کے رشتے ناطے یاد رہیں گے، تم سے آبادیاں آباد رہیں گی، تم سے برادریاں آباد رہیں گی، تم سے رشتے داریاں آباد رہیں گی، تم سے حقوق آباد رہیں گے، یہ مقصد تھا انسان کا۔ تو لہذا ہم جو تجارت دے رہے ہیں اس نظام کو اگر فالو رکھو گے تو سارے حقوق خود بخود ادا ہوتے چلے جائیں۔ تو یہ نظام معیشت کے پیچھے اصل فلسفہ ہے، نظام معاش کے پیچھے یہ اصل فلسفہ ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین کے کلام میں زوردار الفاظ نے اس مسئلے کو ہیٹ کر دیا، دیوار سے لا کر مار دیا، اور فرمایا کون کہتا ہے کہ ربا اور بیع ایک چیز ہے، کون یہ کہتا ہے کہ سود اور تجارت ایک چیز ہے صرف اس چیز کو دیکھ کر کہ دونوں میں بڑھوتی ہو رہی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ہیں، تو کیا حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا اور حلال طریقے سے لذت حاصل کرنا، کہ یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کے اندر اس چیز کو ذکر کرتے ہوئے شاہ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فرمایا اس بات کو غور سے سن لو، اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہ آیت بہت دیر میں اتری ہے، اس سے پہلے سورہ روم میں ایک آیت اتر چکی ہے، اس کے بعد دیگر اور مکی آیت، یعنی جس طرح شراب عرب کی گھٹی میں اترا ہوا تھا نا، تو بالتدریج گریجولی اس کو حرام کیا گیا، اشاروں کے ساتھ پہلے اس کی برائیاں بیان کی گئی، پھر لا کر سورہ مائدہ کے اندر اس کی حرمت کو بیان کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سود بھی عرب کے معاشرے کے اندر ان کے رگ و پے کے اندر اتر چکا تھا، تو ایک عرصہ رکھا لگا ہے تربیت کے بعد، اور یہ جو سورہ بقرہ اتر رہی ہے مدینے کے اندر، تو تقریباً کئی سالوں کے بعد اس کی حرمت کا واضح حکم آ رہا ہے کہ وہ حرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ روم میں بھی خطاب ہوا جس کو ہم آگے لے کے چلیں گے، دیگر اور صورتوں میں بھی خطاب ہوا ہے، لیکن اس میں اس کی برائیاں بیان کی گئی کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ مال بڑھتا ہے، یہ تمہارے نزدیک بڑھتا ہے، خدا کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ یعنی اس کی برائیاں بیان کی گئی، تم کیا سمجھتے ہو کہ سود کے مال سے کوئی خیر آئے گی، خیر نہیں، تمہارے معاشرے کے اندر شر آئے گی۔ پہلی آیتوں کے اندر سورہ روم اور دیگر آیتوں کے اندر اس کے مفاسد کو بیان کیے گئے، سورہ آل عمران کے اندر اس کے مفاسد کو بیان کیے گئے، سورہ نساء کے اندر اس کے مفاسد اور اس کی خرابیوں کو بیان کیا گیا، اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کے اندر جب ذہن مکمل تیار ہو گیا کہ ہاں یہ ایک بری چیز ہے، تو بالتدریج اسلام جو ایک نظام حیات ہے، ایک صحیح مذہب ہے، تو ایک ساتھ کسی پر دھڑام سے بات لا کر نہیں رکھتا ہے، بلکہ آہستہ اس کو تیار کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن کی مخاطب جو پہلی جماعت تھی ان کی ہدایت کے لیے آہستہ آہستہ تسلسل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا، اور آخر میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کے اندر واضح طور پر قرآن کا حکم آ گیا وحل اللہ البیع وحرم الربا۔ تو کون ہے جو سود اور بیع کو ایک کہتا ہے؟ تو غور سے سن لو، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت امام رازی علیہ الرحمہ نے اس پر بڑا خوبصورت کلام کیا، اور آپ نے شاہ فرمایا کہ پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ سود کی حرمت میں نفسیاتی بات کیا ہے۔ سود کے حرام ہونے میں نفسیاتی وجہ کیا ہے، معاشرتی وجہ کیا ہے، کیوں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا؟ بظاہر دونوں میں مال بڑھتا ہے، تجارت میں بھی مال بڑھتا ہے، سود میں بھی مال بڑھتا ہے، لیکن اللہ نے اس بڑھوتی ہی کو اس کے کلام میں ملحوظ نہیں رکھا، بلکہ بڑھوتی کے ساتھ جو اصل نفع تھا اور اس بڑھوتی کے اندر جو نقصان تھا جو سود کی صورت میں ہے، اس کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر واضح کیا اور احادیث میں واضح کیا ہے. ہم چلیں گے انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اور اس کی طرف ہم اشارہ بھی کریں گے. یوں تو آج کا دن حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل کا دن ہے، لیکن انشاءاللہ منگل کے دن جو ہمارا درس قرآن ہوتا ہے مسئلہ خلافت پر اور مسئلہ صدیق اکبر پر اور حضور سیدنا صدیق اکبر کی اولیت و افضلیت اور آفاقیت پر، اگر کوئی تفصیلی خطاب سننا چاہتا ہے تو آئے ہمارے پاس، اور منگل کے دن انشاءاللہ جنہ گرڈ لان کے اندر تفصیلی خطاب ہم وہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر اور آپ کی آفاقیت اور اولیت پر اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے اور آج سیدنا صدیق اکبر کی ضرورت ہمیں کیسے ہے، اس اعتبار سے انشاءاللہ یہ چند چیزوں کا مجموعہ ہم بروز منگل آپ کی خدمت میں درس نظام مصطفیٰ یوم سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے ذکر کریں گے. لیکن جمعے میں کیونکہ ہمارا تسلسل کے ساتھ موضوع نظام معاش چل رہا ہے، اس لیے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، آنے والے جمعے میں بھی اس کی تسلسل کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لہذا سورہ بقرہ نے یہاں پر جو ذکر کیا ہے نمبر 275 کے اندر کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا، تجارت کو حلال کیا، بیع تجارت کو کہتے ہیں، بیع کو حلال کیا اور ربا یعنی سود کو حرام کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا امام راضی نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کے شریف فلسفے کو ذکر کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، کس اعتبار سے شریعت مطہرہ نے اس کی حرمت کو بیان کیا. تو پہلے اسلام کا مزاج سمجھ لیجئے کہ اسلام چاہتا کیا ہے. اسلام کھانا پینا رہنا سہنا یہ ساری ایک جزوی چیزیں ہیں، اس سے اسلام روکتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت تو اللہ نے خود ہمارے اندر ڈالی ہے. عورت کی ضرورت اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہے، اولاد کی ڈالی ہے، مال کی ڈالی ہے، کھانے پینے کی ڈالی ہے، مال جمع کرنے کی خواہش کی ڈالی ہے. تو یہ ساری خواہشات ہمارے اندر ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جائیں تو خدا کو یہ پسند نہیں. مال اگر ہو پھر بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنے تو یہ اللہ کو پسند نہیں. یہ تو ساری خواہشات اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہیں، لیکن اس کے استعمال کے طریقے ضابطے اللہ نے ہمیں بتائے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو چیزیں موجود ہیں، یہ چیزیں جو ضرورت ہمارے اندر اللہ نے ڈالی ہے، کس چیز کی تکمیل کے لیے ہیں؟ تو اللہ کی توحید کے عقیدے کو پورا کرنے کی تکمیل کے لیے، اللہ کی طرف جانے کی تکمیل کے لیے، آخرت پر یقین کی تکمیل کے لیے، موت کی تصور کو یقین کرتے ہوئے تکمیل کے لیے. پھر ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ کئیوں کے رشتے وابستہ ہیں، اللہ نے وابستہ کیے ہیں، اس اصل بات پر یقین کے تقاضے کے اعتبار سے تو یہ ضرورتیں صرف اس لیے رکھی ہیں تاکہ اس ضرورتوں کو استعمال کر کے ہم اصل مقصد کو سمجھ سکیں، نہ کہ اسی کو اصل مقصد سمجھ لیں. ہوتا کیا ہے کہ جب اسلامی دستور سے ہم ہٹتے ہیں تو جو واسطہ تھا اسی کو ہم اصل سمجھ لیتے ہیں، اور اصل معاملہ جو ہماری منزل تھی اس کو ہم بھول جاتے ہیں. تو حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ سود کی حرمت کے اندر اور سود کے حرام کرنے کے اندر جو حکمتیں ہیں، سب سے پہلی وہ یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے حرکت اور تعلیم کی دعوت دی ہے، یعنی محنت و مشقت کریں، علم و شعور حاصل کریں، اس کی دعوت اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے دی ہے. اسلام میں حرکت و تعلیم کی دعوت دی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دی ہے، ہمسایوں سے ہمدردی کی دعوت دی ہے، فقراء اور مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کے ساتھ مشقت اور مشقت کے ساتھ شفقت اور شفقت کے ساتھ ان پر سخاوت اور ان پر مال خرچ کرنے کی اسلام نے دعوت دی ہے. اسلام کسی ایسے کام کی، ایسے کسب کی اجازت نہیں دیتا، ایسے معاملے کو برتنے کی اجازت نہیں دیتا جس میں انسان کی کوشش جد و جہد کا دخل نہ ہو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے اس چیز کو حاصل کرو جس میں تمہاری ذاتی جد و جہد کا دخل ہو. سود میں ایسا نہیں، بنیادی مقصد یہ ہے. ایک تاجر اگر مارکیٹ کے اندر ایک چیز بیچتا ہے 12 روپے کی اور وہ ہول سیل سے یا اصل منڈی سے لاتا ہے 10 روپے کی، تو ہم خریدتے وقت ہمیں کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے، ہم 10 روپے کی چیز 12 روپے میں اسے خرید لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کو محنت لگی ہے، اس کی مشقت ہوئی ہے، اس کی ذہنی محنت تھی، اس کی جسمانی محنت تھی، اس کی آمد و رفت تھی، یہ تمام مشقتوں کو اس نے برداشت کیا، وہاں سے آیا اور مارکیٹ میں اب یہ 10 روپے پر 12 روپے لے رہا ہے. لیکن سود کے اندر کیا ہے کہ اس کی کوئی محنت نہیں، اس کی جسمانی کوئی جد و جہد نہیں، اس کی روحانی کوئی جد و جہد نہیں، اس کی کوئی حرکت و نقل نہیں ہے، وہ بیٹھے بیٹھے اس نفع کو حاصل کر رہا ہے. تو اسلام ہر اس نفع کو، ہر اس کسب کو روکنا چاہتا ہے جس میں جد و جہد اور کوشش نہ ہو. اور جس میں جدوجہد، یہ الگ بات ہے کہ سود کو حرام کیوں کیا، وہ ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن اس میں ایک نفسیاتی فکر میں بیان کرا، مجموعہ نہیں، اس میں ایک نفسیاتی فکر یہ ہے کہ سود کی حرمت میں نفسیاتی فکر یہ ہے کہ اس میں ذاتی جدوجہد کچھ بھی نہیں، نقل و حرکت کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے نفع حاصل کرنا ہے. تو اسلام نے سب سے پہلے ان تمام کسب کو نفسیاتی طور پر سمجھ لیجئے کہ حرام قرار دیا ہے کہ جس میں کوشش اور جدوجہد کا کوئی دخل نہ ہو، اور جس کام میں کوشش، تجارت میں کوشش کا دخل ہوتا ہے، دیگر معاملات کے ساتھ جدوجہد ہماری لگی ہوئی ہوتی ہے، استطاعت اور صلاحیت ہماری لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کمانے کے لیے کوشش، جدوجہد، محنت، صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا، اور بغیر صلاحیت کے استعمال کیے صرف بیٹھے بیٹھے اس چیز کو حاصل کرنا، تو اس کو سود کے زمرے میں ڈالا. لہذا تجارت کے اندر بھی علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ سود کی نفسیات یہ ہے، اب بھی اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہو تو کم سے کم وہ اپنی کوئی نہ کوئی نقل و حرکت اس میں بتائے، اس لیے اگر اس کی تجارت میں بھی اگر کوئی نہ کوئی نقل و حرکت نہیں ہوگی تو وہ سود تو نہیں، لیکن اس فکر کی طرف وہ ضرور جائے گا کہ جو سود پیدا کرنا چاہتا ہے. لہذا تجارت چاہے حلال طریقے سے ہو، لیکن اس میں بندے کی کوئی جدوجہد اور کوشش، سائی ذہنی کوششیں، جسمانی کوششیں، کچھ نہ ہو، وہ بیٹھے بیٹھے سارا کام کر رہا ہے، مانا کہ حلال طریقے سے کام. میں اس وقت شریف فلسفہ نہیں بیان کر رہا، میں اس وقت فکری فلسفہ بیان کر رہا ہوں، تو اس کو شریف یعنی فقہ کے اصول میں نہ سنیں اس وقت آپ، کیونکہ فقہ کی بحث ہم نے نہیں شروع کی ہے، اس وقت ہم فکری بات کر رہے ہیں، اس وقت ہم نفسیاتی بات کر رہے ہیں. تو نفسیاتی اور فکری تقاضوں کے حوالے سے میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان اگر حلال طریقے سے بھی تجارت کرتا ہے اور صحیح طریقے سے ان چیزوں کو وہ چلاتا ہے، اور اس میں اس کی جدوجہد اور ذہنی صلاحیت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کوشش کرنا اگر نہ ہو، چاہے وہ صحیح تجارت کر رہا ہو، تب بھی شریعت مطہرہ فکر کے طور پر اس کو روکتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ایسے کام کو کرو، یہ اپنے آپ پر ایسی ذمہ داری کو لو کہ جس میں تمہاری کچھ جدوجہد ظاہر ہو، تمہاری کوئی کشش ظاہر ہو، تمہاری کوئی ذہنی صلاحیتیں اس میں صرف ہو، تمہاری کوئی جسمانی صلاحیت صرف ہو. تو کہا کہنے لگے کیا یہ حرام کر رہا ہوں؟ کہ حرام نہیں، لیکن جس فکر کے ساتھ تم تجارت کر رہے ہو یہی فکر سود کے اندر تھی. آج تو تم اس طرف ہو، بعید نہیں کہ شیطان تمہیں پلٹ کر دھڑام سے سود کی طرف گرا دے، اس لیے کہ اسلام نے کہ تجارت کی کو بھی قبول کیا ہے تو وہ کوشش کی وجہ سے قبول کیا، وہ جد و جہد کی وجہ سے قبول کیا، وہ ذہنی صلاحیتوں کو صرف کرنے کی وجہ سے قبول کیا ہے، وہ جسمانی صلاحیتوں کو صرف کرنے کی وجہ سے قبول کیا ہے. اور یہ ایک بنیادی وجہ تھی ربا کے حرام ہونے کی، اور اس کو شریعت مطہرہ نے گویا کہ ختم کیا ہے. اور اس میں ظاہر سی بات ہے رشتہ داروں کے حقوق اور دیگر عیز و اقارب کے حقوق، یہ تمام حقوق جس طرح کے میں نے عرض کیا وہ پامال ہوتے ہیں. خیر اس کی کئی فکری ضروریات ہیں، لیکن وقت ہمارا گویا کہ گفتگو کا مکمل ہو گیا ہے، لہذا آج ہم گفتگو اسی امور پر بند کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کے اندر جہاں شرعی قباحتیں موجود تھی اس کے ساتھ ساتھ، شرعی قباحتوں کے ساتھ ساتھ فکری، معاشی، معاشرتی، تہذیبی جملہ حقوق کی خرابیاں موجود تھی، اس بنا پر اللہ رب العالمین نے ان تمام خرابیوں کے مجموعے کی بنا پر شریعت مطہرہ نے اس کو حرام قرار دیا. لہذا آنے والے جمعے میں انشاءاللہ ہم سود کی شرعی خرابیاں اور اس کی فکری خرابیوں کی طرف آپ کی توجہ کو لے کے جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کے حلال کسب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہم کسب کر لیتے ہیں اللہ اس پر ہمیں قناعت کی توفیق عطا فرمائے، اور حرص سے اللہ رب العالمین ہماری طبیعتوں کو پاک فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.